أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما صدق الله ناصران و ناصران در حکومت امیر المومنین یا وہ طبقات امیر المومنین کی حکومت میں جو تاثیر گزار تھے جن کا کوئی نہ کوئی کردار تھا ایک ان میں سے ناصران گروہ تھا اور پانچ طبقے ناصور گروہ تھے جن میں سے ناصوروں میں سے ایک گروہ اہل قعود و سکوت امیر المومنین کے خلاف جنہوں نے محاذ سکوت کھولا ہوا تھا جیسا کہ بیان ہوا یہ تفکر سکوت و قعود کا بنام دین و لبادہ دین کے نیچے برخلاف دین و کاملاً در مقابل دین تھا اور ہے ابھی تک. اس تفکر کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے کلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں. یہ جلد اول ذرا نہیں لانی چلے جلد اول اس کی تفکر سکوت و تفکر قعود آغاز اسلام میں پیدا ہوا اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مذمت کی, پیغمبر اکرم نے اس کی مذمت کی, امیر المومنین نے اس کی مذمت کی, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کی مذمت کی. چونکہ ان تمام واقعات میں تفکر سکوت خطرناک تر تھا ان دوسرے میادین سے جو ہم زمان تفکر سکوت کے فعال تھے, اور سب سے بڑھ کر تفکر سکوت مؤثر تھا واقعہ کربلا کے اندر. اس وجہ سے ائمہ اطہار نے اس تفکر کو آئندہ نسلوں کے لیے متعارف کروایا, اس کے چہرے سے نقاب الٹی, و خصوصاً خطبات حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور دیگر مقدرات اہل بیت کے خطبات بھی اس سلسلے میں مؤثر واقع ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ مجرمین دین و مجرمین خدا محترم ہی رہے اور آج تک محترم ہیں. عوام کے اندر, لوگوں کے اندر جو بھی دین کا مقدس لبادہ اوڑھ کر سکوت و خاموشی اختیار کر لے اور نصرت حق نہ کرے, نصرت مسلمین نہ کرے, نصرت اسلام نہ کرے, ظلم کے خلاف فریاد نہ اٹھائے, فساد کے خلاف نہ بولے, اسے بہت پاک انسان سمجھا جاتا ہے, اسے بڑا صاحب کرامت انسان سمجھا جاتا ہے, اسے درجات عالیہ سمجھے اس کے لیے قائل ہوتے ہیں. یہ اس وجہ سے تھا کہ درست اسلام متعارف نہیں ہوا, اسلامی تعلیمات بگاڑ کے پیش کی گئی ہیں. قرآن صاف فرما رہا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, مبارزین افضل ہیں قائدین سے, اہل قعود سے. لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ, یہ مساوی نہیں ہے آپس میں. اہل مبارزہ در راہ خدا جو جان و مال کے ساتھ مبارزہ کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو انہوں نے قعود و سکوت اختیار کیا ہوا, یہ برابر نہیں ہے ہرگز بارگاہ خدا و تبارک و تعالیٰ میں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب قیام کیا, مبارزہ کیا, تو ایک بہت بڑا محاذ امام کے سامنے دیگر محاذوں کے ساتھ ساتھ سکوت و قعود کا محاذ کھلا, اور اس محاذ کے ساتھ نبرد سب سے زیادہ سخت ہے. کمائی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ یہ محاذ جیتنا بہت دشوار ہے سکوت و قعود کا, چونکہ اس کے اندر مقدسین موجود ہیں, مقدس مآب لوگ موجود ہوتے ہیں. مقدسین نہ مقدس مآب جنہوں نے تقدس کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے لیکن ہوتے بہت نامقدس و پلید ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اہل قعود, یہ قرآن کی اصطلاح ہے, نجس و رجس ہیں, رجس و نجس ہیں, یہ پلید ہیں یہ لوگ. جن کو لوگ بہت پاک سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ پلید ہیں، یہ بہت یہ ناپاک ترین مخلوق ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ نہیں جاتے، جنگ کے لیے نہیں جاتے، مبارزے کے لیے نہیں جاتے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں اور منافقانہ اظہار نظر کرتے ہیں، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کے ساتھ میل جول بھی نہ رکھیں آپ۔ امام رضوان اللہ علیہ نے اپنے تمام عمر مبارزاتی میں اور زندگی مبارزاتی میں اس گروہ کے متعلق تذکرات دیے ہیں، کبھی خطوط کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، خطبات کے ذریعے، اور حتیٰ اپنی تحریروں کے اندر بھی۔ ان میں سے ایک مورد یہ بس نقل ہو رہی ہے صحیفہ امام، جس میں امام کے تمام خطبات موجود ہیں، 21-22 جلدی ہے، اس کی جلد اول ہے، یہ صفحہ 221 میں سے یہ مطلب نقل ہو رہا ہے۔ امروز اگرچہ پورا سیاق نقل کریں تاکہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ امام نے یہ کس تناظر میں یہ بات کی ہے، لیکن وقت کم ہے ہمارا، مطالعہ کر سکتے ہیں بعد میں آپ۔ یہ ہے ایک خط ہے امام کا، علماء اعلام حجج اسلام و فقہاء حمدان کے نام، علماء شہر حمدان کے نام یہ خط لکھا ہے امام نے آغاز مبارزہ میں، ذی الحجہ 1382 میں، اور بعض حکومت کے اور شاہ کے اعمال ذکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ و برائے من جائے شبہ نیست کہ سکوت در مقابل دستگاہ جبار علاوہ بر حد میں اسلام و مذہب تشیع و نابودی و ننگ است۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ مطلب مسلم ہے ایک فقی اور دین شناس ہونے کے اعتبار سے، کہ آج سکوت اختیار کرنا و خاموش بیٹھنا اس حکومت جبار کے مقابلے میں اور ظالم حکومت کے مقابلے میں مساوی با انہدام اسلام ہے، اور مساوی ہے نابودی تشیع کے، اور وہ بھی نابودی با ذلت، ذلت کے ساتھ نابودی کے مساوی ہے، ساکت رہنا اور خاموش رہنا۔ امروز مسلمین و خصوص علماء اعلام در مقابل خدا تبارک و تعالی مسئولیت بزرگی دارن، آج ان حالات کے اندر علماء کی بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے، خداوند تبارک و تعالی نے ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری، عظیم ذمہ داری عائد کی ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ جو ائمہ اطہار جس مقصد کی خاطر سکوت کی مذمت کی، قرآن نے جس وجہ سے سکوت کی مذمت کی، وہی نقطہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ اپنے اس مکتوب میں بیان فرماتے ہیں۔ ہوگا کیا اگر ساکت رہنے دیں، خوب ایک طبقہ ساکت رہتا ہے، اس کو رہنے دیں، ساکت رہنا اس کا حق ہے۔ فرماتے ہیں با سکوت ما نسلہ یہ آتیے الالعبد در معرض زلالت و کفر ہستند، ہمارے سکوت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ نسلیں ہمیشہ کے لیے گمراہی میں پڑ جائیں، چونکہ یہ سکوت ان کے لیے حجت بن جاتا ہے، اور آج ہے حجت۔ مثلا آج لوگوں کے لیے سب سے بڑی دلیل اس بات پر کہ اسلام میں حکومت نہیں ہے، اور اسلام میں یہ خصوصاً تشیعوں میں ولایت فقیہ کا کوئی تصور نہیں ہے، سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر یہ کچھ ہوتا تو اتنے عرصہ، اتنی صدیاں کیوں کچھ نہیں ہوا، یعنی کیوں لوگ خاموش رہے، کیوں علماء نے کچھ نہیں کیا۔ ان صدیوں میں سکوت آج حجت ہے، اور اس سے بھی بڑا شاہد اہل سنت کے ہاں ہیں، وہ اس وقت اکثریت قاطع اہل سنت کی ہے، مسلمانوں کے اندر شیعہ بہت اقلیت کے اندر ہیں، اہل سنت کے ہاں سب سے بڑی دلیل اس بات پر کہ رسول اللہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کر کے نہیں گئے تھے، یا رسول اللہ نے کوئی ارث بنا میں فدق نہیں چھوڑا تھا، یا وہ مسائل جو اختلافی ہیں مابین تشیع و تسنن، اہل سنت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اتنی بزرگ شخصیات، صحابہ، اتنے عظیم لوگ، اگر یہ سب کچھ غلط ہو رہا تھا تو وہ ساکت کیوں رہے، ان کا سکوت ان کے لیے سب سے بڑی حجت ہے۔ اسی سکوت سے استدلال کرتے ہیں وہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کاتبان وحی، وہ مجاہدین، وہ مہاجرین، وہ انصار، وہ اتنی بڑی بڑی شخصیات، وہ علماء حدیث، وہ علماء تفسیر، وہ حفاظ قرآن، یہ سب کے سب کس طرح ممکن ہے وہ ساکت رہیں؟ وہ رہے ہیں ساکت، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ خاموش رہے ہیں. اور اسی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ساکت رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ بھی رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا تھا، اگر کیا ہوتا تو یہ لوگ ساکت نہ رہتے. سکوت حجت بن جاتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے. اہل سنت کو کبھی بھی ہم اس ورطہ سے نہیں نکال سکتے جس میں آج پڑے ہوئے ہیں، جب تک وہ سکوت ان کی پشت پر موجود ہے. اتنی بڑی دلیل سکوت موجود ہے. خوب، اسی طرح سے تشیع کی آئندہ نسلیں بھی اس سکوت کے نتیجے میں اس گمراہی میں مبتلا ہیں جو تاریخ میں آ رہا ہے، اور جب تک یہ سکوت حجت کے طور پر ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، سب اس سکوت کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مذمت کی کہ سکوت تفکر نہ بننے پائے، جڑیں نہ پکڑ سکے. رسول اللہ نے اس سے ممانعت کی کہ سکوت مذہب نہ بننے پائے، دین نہ بننے پائے. اور بعد میں امیر المومنین نے خصوصیت کے ساتھ سکوت کی مذمت کی کہ یہ مذہب و دین نہ بن جائے لوگوں کا، لیکن بن گیا بالآخر. سکوت عین دین بن گیا، مذہب بن گیا. اس وجہ سے امام خمینی فرماتے ہیں، بس سکوت ماں، ہمارے خاموش رہنے سے ناسلہ یہ آتیے آئندہ نسلیں الالعبد در معرض زلالت و کفر ہستن، ہمیشہ کے لیے کفر اور گمراہی کے معرض میں موجود ہوں گی اور چلی جائیں گی. و مسئول آن ما ہستیم، آئندہ نسلوں کی گمراہی کے ذمہ دار ہم ہوں گے اگر ساکت رہے تو. بس ساکتین ذمہ دار ہیں، کربلا کے ذمہ دار ہیں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، صلح کے ذمہ دار ہیں، امیر المومنین کی شہادت کے ذمہ دار ہیں، اور حکومت دینی الہی مکتب امامت اور اس کو تحویل دے دینا ایک طاغوت کو، اس کے ذمہ دار یہ ساکتین ہیں. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہوں گے اگر خاموش رہے، ساکت رہے ہم. خطر اسرائیل و امال ننگین آن، اسلام و ایران را تحدید و زوال می کند، من برائے چند روز زندگی با آر و ننگ ارزشی قائل نیستم. یہ ہے آئین شبیری. علامہ اقبال نے کہا کہ خانقاہوں سے نکل کر آئین شبیری اختیار کرو. آئین شبیری کیا ہے؟ کہ ایک دن کی عزت کی زندگی یہ بہتر ہے انسان کی کئی سالہ ذلت کی زندگی سے. عزت بہتر ہے ذلت سے، ذلت قبول نہیں کرنی. اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک طرف خوب مسلمان ذلیل ہوں، مسلمان ذلت کے اندر ہوں، مٹھی بار یہودی صہیونسٹ آ کر اسلامی ممالک کے اوپر مثلا اس طرح سے چھا جائیں، فرماتے ہیں کہ خوب یہ زندگی ننگ و آر کی زندگی، اور ننگ و آر کی زندگی مجھے نہیں چاہیے. وَعَزْ عُلَمَاءِ عَالَمْ وَسَائِرِ طَبَقَاتِ مُسْلِمِينَ انتظار دارم کہ با تشریح کے مسائی قرآن و اسلام را از خطری کے درپیش است نجات دہند. اور فرماتے ہیں کہ میں علماء اسلام سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو خطرہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے اور اسلام کے سر پہ منڈلا رہا ہے، اس خطر سے اسلام کو نجات دیں. واز خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و علماء اسلام را خاص دارم. اسی طرح صفحہ 230 پر مبلغین کو یہ خطاب ہے امام کا، یہ بھی 1382 ذلحجہ، 24 ذلحجہ 1382 میں یہ دعوت تھی امام کی، یہ گویا سخنرانی ہے امام کی. محرم چونکہ نزدیک تھا، 24 ذلحجہ کو مبلغین نے محرم کے لیے جانا تھا، تو محرم کا منصوبہ و محرم کا برنامہ امام نے مبلغین کو دیا کہ محرم میں کس چیز کی تبلیغ کرنی اور کیا کہنا ہے جا کر، خصوصاً جو ملکی حالات اس وقت بنے ہوئے تھے. سکوت یہ بھی صرف اس میں سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. چونکہ بہائیت کا اس وقت غلبہ تھا، جس طرح آج مثلا مبلغین اگر پاکستان میں جائیں کس چیز کو جا کر بیان کریں، یہ دیکھیں کہ آج ستمکار ظالم کیا کر رہے ہیں، حکومت ظالم کیا کر رہی ہے، لوگوں کس چیز کی پرچار کر رہی ہے، کس چیز کی ترویج کر رہی ہے. اس وقت چونکہ بہائیت کا خطرہ اسرائیل کا ایک طرف سے، یہودیت کا و بہائیت کا خطرہ سب سے بڑا خطرہ تھا، حتی امام نے خود مستقل کتاب بھی لکھی ان کے خلاف. اسی خطاب کے ذیل میں یہ فرمایا کہ سکوت در این ایام تائید دستگاہ جبار و کمک بے دشمنان اسلام است. آج سکوت ساکت رہنا ان مسائل پر یہ تائید ہے ظالم حکومت کی، حمایت ہے ظالم حکومت کی. خوب اب سمجھ میں آتی ہے وہ لان جو ائمہ معصومین نے تعلیم دی ہے ہمیں، لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. اگر خاموش رہے انسان، یہ خاموشی بھی حمایت ہے. اس لیے کہا تھا کہ سکوت ایک محاذ ہے، حق کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک محاذ ہے. اہل قعود طبقہ نہیں ہے، پہلے عرض ہوا ہے یہ بات میں کہ اہل قعود ایک طبقہ نہیں ہے، حزب بھی نہیں ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ حزب قائدین، حزب ساکتین، ساکت لوگوں کی حزب، نہ حزب بھی نہیں ہے، یہ ایک محاذ ہے پورا حق کے خلاف و دین کے خلاف. جس طرح سے دوسرا ایک محاذ کھولا جاتا ہے اسلام کے خلاف، کبھی مسلحانہ محاذ ہوتا ہے، کبھی فرہنگی محاذ ہے، ثقافتی یلغار ہے. یہ ایک یلغار ہے، سکوت خاموشی ایک یلغار ہے دین کے اوپر. سکوت در ان ایام، یعنی ان حالات کے اندر ساکت رہنا، یہ حمایت ہے ظالم حکومت کی اور دشمنان دین کی حمایت ہے. از عواقب ان امر بترسید، سکوت کے اثرات جو بعد میں پڑیں گے ان سے ڈرو، خوف کھو ابھی کہ بعد میں سکوت بہت برے نتائج لے کر آئے گا. از سخط خدا تعالی بحراسید، یہ علماء کو خطاب مبلغین کو، کہ خدا کی ناراضگی سے ڈرو. اگر بے واسطہ سکوت شماہا بے اسلام لطمی وارد آید، نازد خدا تعالی و ملت مسلمان مسئول ہستید. اگر تمہارے خاموش رہنے سے اور کچھ نہ کرنے سے اور ساکت رہنے سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچا، تم ذمہ دار ہو خدا کی بارگاہ میں. کس کس کا گلا پکڑا جائے گا؟ اب قرآن نے یہ نمونے بھی پیش کیے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے، ایام غیبت سے واپس آئے، ایک غیبت صغرا موقت 40 روزہ، اس غیبت سے جب واپس آئے، دیکھا جب آ کر منظر اور حالات دیکھے، سامری کو دیکھا، گسالے کو دیکھا، امت کو دیکھا، سب سے پہلے کس کی داڑھی پکڑی جا کر؟ سامری کی نہیں پکڑی، گسالے کی نہیں پکڑی، ہارون کی پکڑی جا کر. کہ کہیں تم خاموش تو نہیں تھے، ساکت تو نہیں تھے، تمہاری لا تعلقی تھے تو سب کچھ نہیں ہو گیا. لیکن جناب ہارون نے کہا نہ، میں نے تو آواز اٹھائی، میں نے مبارزہ کیا، حتیٰ اس حد تک میں آگے آیا کہ قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں. بس حجت موجود تھی جناب ہارون کے پاس، ورنہ موسیٰ کا پہلا سوال انہی سے تھا. خب اگر حضرت حجت ظہور فرمائیں اور امت کو دیکھیں سامریوں کے پیچھے اور یہ گمراہی اور یہ فساد اور سب کچھ، سب سے پہلے کس کا گریبان پکڑیں گے؟ بش کا نہیں پکڑیں گے، ان ظالم حکمرانوں کا نہیں پکڑیں گے، سب سے پہلے ان کا پکڑیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو وارثین امام و نائبین امام بنایا ہوا ہے، ان کا سب سے پہلے آ کر گریبان پکڑیں گے. کہ تم نے سکوت اختیار کیا یا بولے یا مبارزہ کیا؟ اگر تم نے سکوت اختیار کیا ہے، سب سے پہلے داڑھی یہ پکڑی جائے گی، سب سے پہلے یہ گریبان پکڑا جائے گا. اگر بے واسطہ اس سکوت شماہا، اگر علماء کے سکوت سے، خاموش رہنے سے اسلام بے اسلام لطمی واردایت، اسلام کو اگر کوئی نقصان پہنچا، نازد خدا تعالی و ملت مسلمان مسئول ہستید، مسلمانوں کے ہاں بھی تم ذمہ دار ہو اس نقصان کے اور خدا کی بارگاہ میں بھی ذمہ دار ہو اس نقصان کے. اور جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، اذا ظہر البدع فللعالم ان یظہر علمہ والا فعلیہ لعنۃ اللہ، جب ایک بدعت ظاہر ہوتی ہے اس کے خلاف عالم کو چاہیے کہ اپنے وجود کا اظہار کرے، اس کے خلاف مبارزہ کرے، اپنے لب کھولے اس کے خلاف. بدعت سے مراد یعنی دین کے خلاف جو قدم بھی اٹھتا ہے، دین سے باہر جو قدم بھی اٹھتا ہے اس کے خلاف لب کھولے. بدعتوں سے مراد فقط آج بعض ہیں جو بدعتوں کے خلاف، جیسے وہابیت، وہابیت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بدعتوں کے خلاف ایک مذہب ہے. بدعتیں کیا ہیں ان کی؟ اگر کسی نے دروازہ چوم لیا کسی مقدس جگہ کا، اگر کسی نے کوئی زری چوم لی، اگر کسی نے زیارت کر لی، وہ سمجھتے ہیں یہ بدعتیں ہیں. در حال کہ اسی ملک میں امریکہ موجود ہے، اسی ملک میں اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا ہے، اسی ملک کے اندر تمام اعمال ننگین ذلت مسلمین کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اس کو بدعت نہیں سمجھتے. ایک در چومنے کو بدعت سمجھتے ہیں، زیارات کو بدعت سمجھتے ہیں ان کے اندر. خوب اگر بدعتوں کے خلاف مبارزہ نہیں کرے گا انسان، ملعون ہے یہ عالم. یہ عالم اگر نہیں آواز اٹھاتا، علیہ لعنت اللہ، خدا کی لعنت ہے اس عالم کے اوپر. کتنا ہی نماز شب خان کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی و زاہد و تارک دنیا کیوں نہ ہو، لیکن اگر بدعتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا یہ انسان، یہ عالم ملعون ہے. بدعتیں کیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں نہیں ہیں کہ لوگوں نے یہ پہننا شروع کر دیا، وہ پہننا شروع کر دیا. یعنی رسومات میں بدعتوں کو آ کر تلاش کریں. عموماً مبارزہ علماء با بدعت فقط رسومات کے اندر ہے، لیکن سیاست کی بدعتیں، حکومتوں کی بدعتیں، معاشروں کی بدعتیں، بین الاقوامی بدعتیں، یہ جو دین کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہے، چونکہ چھوٹا ہے، تفکر چھوٹا ہے، ویژن محدود ہے، بہت زیادہ دیکھنے کا زاویہ بہت محدود ہے ہمارا، لہذا بدعتیں بھی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں ہمیں. از تساوی حقوق اظہار تنفر کو نہیں. ان دنوں میں مساوات زن و مرد کا زیادہ چرچا تھا کہ حقوق ایک جیسے ہیں اور احکام الہی جو موجود ہیں زن و مرد کے بارے میں ان کا انکار ایک عام چیز تھی، کہ پاکستان میں ابھی یہی مطلب تازہ شروع ہوا ہے، تساوی زن و مرد، جیسے انہوں نے حدود میں یا اس میں کیا ہے، تصرف کیا ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر تم سکوت توڑو تو تنہا نہیں ہوگے. بہت سارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا. یہ قرآن کے نسبت بدبینی و بدگمانی ہے خدا پر. یہ جب خدا کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، پھر بھی انسان کہے کہ ہم اٹھیں گے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. خدا بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ. ان تنصر اللہ ینصرکم، تم ناصور نہ بنو، ناصر بنو. پھر دیکھو خدا بھی تمہارا ناصر ہے، تم ناصر خدا بنو، خدا تمہارا ناصر ہے. لیکن اگر تم ناسور بنو دین خدا کے لیے، نہ پھر خدا تمہارا ساتھ نہیں دے گا. صفا 238 پہ، یہ وہ کل بھی اس کی طرف اشارہ ہوا تھا، حضرت آیت اللہ خانساری، سید احمد خانساری، مراجع تقلید میں سے تھے، امام خمینی کے معاصر مراجع میں سے، جو بڑی شخصیات تھیں چاند ایک اس زمانے میں، ان میں سے ایک مشہور شخصیت تھی جناب آیت اللہ خانساری قدس سرہ، تہران میں موجود تھے، مرحوم ہو گئے، رحلت ہو گئی ان کی، یہی حضرت معصومہ میں زہرن مدفون ہیں. تہران میں موجود تھے، تہران میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آغے خانساری کی طرف سے کوئی حرکت نہیں تھی. امام نے ایک بہت ہی تند خط آغے انصاری کو لکھا. توجہ فرمائیں اس کا ایک نمونہ، یعنی یہ خطوط دیکھیں اور پھر نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں آپ، اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خطوط اور امیر المومنین کے خطبے بعض بڑی بڑی شخصیات کو کہ تم نے کیا کیا ہے. مثلا اس وقت ایک خط امیر المومنین علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا. اب میں کوئی مقایسہ نہیں کر رہا ہوں یہاں کی شخصیات اور اس زمانے کی شخصیات سے، صرف خط کا لب و لہجہ بتا رہا ہوں. امیر المومنین کے زمانے میں ایک آغاز میں ابو موسیٰ اشعری کوفہ کے والی تھے، یعنی سابقہ حکومت سے چلے آ رہے تھے. خلیفہ سیوم نے انہیں والی کوفہ مقرر کیا تھا. امیر المومنین نے آتے ہی نااہل افراد کو برطرف کرنا چاہا اور کر بھی دیا. جناب مالک اشتر نے شفاعت کی سفارش کی کہ اس کو رہنے دیں، اس شخصیت کو. وجہ کیا تھی؟ اتنا تقدس کا لبادہ دبیز تھا اور عوام اس قدر معتقد تھے اس شخصیت کے کہ ان کے بارے میں عصمت کا گمان ہوتا تھا لوگوں کو. آج بس کچھ بھی نہیں کرتے تھے وہ، اس وجہ سے لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ یہ تو عمر بھر میں اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا. بہر کیف جناب مالک اشتر کی وساطت سے امیر المومنین نے رہنے دیا چاند دنوں نے. اسی اثنا میں جنگ جمل شروع ہوئی. جنگ جمل میں امیر المومنین نے اپنے تمام والیوں کو کہا کہ اپنے اپنے علاقے سے دستے آمادہ کر کے روانہ کریں جنگ جمل میں مرکز کی حمایت کے لیے. جناب والی کوفہ کے ممبر پر گئے اور ممبر پر جا کر لوگوں کو کہا کہ کسی کو حق نہیں بنتا گھر سے باہر نکلے، گھر سے بھی باہر نہیں نکلنا، اور کہا کہ سویا ہوا جاگے ہوئے سے بہتر ہے، اور جاگا ہوا بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، اور بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، اور کھڑا ہوا سوار سے بہتر ہے. یعنی اس وقت جو سوار ہو کے امیر المومنین کی مدد کے لیے گیا، یہ سب سے بدتر آدمی ہے، اس سے بہتر وہ ہے جو کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو کھڑا ہوا ہے مدد کے لیے وہ بھی بد ہے، اس سے بہتر وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے لیکن سوچ رہا ہے جانے کا، اور وہ بھی بد ہے جو سوچ رہا ہے جانے کا، اس سے بہتر وہ ہے کہ جو لیٹا ہوا ہے لیکن سوچ رہا ہے کہ جاؤں یا نہ، جو مردد ہے. کہا کہ وہ بھی بد ہے، اس سے بہتر وہ ہے جو سویا ہوا ہے، اصلا غافل ہے کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یعنی سب سے افضل ابو موسیٰ اشعری ان کے اسلام میں اور ان کے تفکر میں جو راہبر ہیں، یعنی محاذ قائدین اور حزب سکوت کے بڑے رہنماؤں میں سے، لیڈروں میں سے جناب موسیٰ اشعری ہیں, انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ کہا سب سے افضل انسان وہ ہے جو سویا ہوا ہے, جاگا ہوا بھی بد ہے, اس زمانے میں جاگنا بھی نہیں چاہیے, سو جائیں سب کے سب. یہ پہلے پڑھ آئے ہیں ہم. امیر المومنین نے خط لکھا, وہ خط مطالعہ کریں جا کر کے کس طرح سے خط لکھا. پھر جب انہی کو تحکیم کے لیے نمائندہ بنایا گیا تو حضرت نے یہی حوالہ دیا کہ آخر یہ شخصیت تو کل تک یہ کہہ رہی تھی, آج اس کو آپ نمائندہ بنا رہے ہو آپ مذاکرات کے لیے. خوب یہ بزرگوار شخصیت ہے آغا خان ساری, یہ مقایسہ میں نے موازنہ نہیں کیا, شخصیت کا نہیں کیا, خط کا موازنہ کیا, اب یہاں اشتباہ نہ ہو, باقی مطلب خود خط سے ظاہر ہو جاتا ہے. ابتدائیہ وہ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے, بعد میں ذیل میں اگلا مطلب لکھا ہوا ہے. شما کے در مرکز ہستید, یہ خطوط اکثر سواک نے پکڑے ہوئے تھے اور بعض ان کے ریکارڈ میں تھے اور وہاں سے لیے گئے ہیں, یا بعض ایسے تھے جنہوں نے جن خطوط کا مضمون خفیہ پولیس نے اپنی فائل میں لکھا ہوا تھا, اصل خط اصلی شخص کے پاس تھا لیکن انہوں نے اس کی کاپی کرا لی تھی, اس وجہ سے بعضوں کے سرنامے نہیں ہیں. شما کے در مرکز ہستید, جناب آغا خان ساری کو لکھا انہوں نے کہ آپ جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, دارالخلافہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, دارالخلافہ میں رہنا, ملک کے دارالخلافہ میں رہنا, پھر کیا کرے انسان وہاں پر رہ کر. شما کے در مرکز ہستید خانے نشین شدید, گوشہ نشین ہو گئے, گھر میں جا بیٹھے ہیں, آپ نے سکوت اختیار کر لیا ہے. اصلاً نہ حرفی نہ اعلامیہ, ہچکاری نہ بھی کنید, نہ کوئی بات کرتے ہو, نہ کوئی اعلامیہ دیتے ہو, نہ کوئی خبر باہر آتی ہے آپ سے, کچھ بھی تو نہیں کر رہے آپ. شما کے در تہران ہستید, آپ جو تہران میں بیٹھے ہیں, مردم را دعوت بے قرآن یعنی وحدت و یگانگی نہ بھی کنید, آپ تہران میں بیٹھ کر بھی لوگوں کو وحدت اور اتحاد کی طرف نہیں بلا رہے, ایک مرجع تقلید دوسرے مرجع تقلید کو خط لکھ رہا ہے. فائدہ اس چیز, کیا فائدہ ہے آپ کے تہران میں رہنے کا؟ اگر کسی گاؤں میں ہوتے, تہران میں نہ ہوتے تو کیا فرق پڑ جاتا آج جو تہران میں بیٹھے اور خاموش ہیں؟ یعنی ایک عالم کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہونا چاہیے, اس کے وجود و عدم میں فرق ہونا چاہیے, کیا فائدہ ہے آپ کے تہران میں رہنے کا؟ شما باید مردم را دعوت بے قیام کو نید, آپ لوگوں کو قیام پر اکسائیں, لوگوں کو مبارزے کی دعوت دیں. شما باید مردم رب اتحاد دعوت کو نید, وظیفہ ہے عالم ہونے کے ناطے, ایک مرجع تقلید ہونے کے ناطے آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ لوگوں کو وحدت و اتحاد کی طرف بلائیں. تا موقعی کہ می خواہیم دستور قیام بدہیم, امام نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہے میں لوگوں کو ایک عمومی عام قیام کی دعوت دینے والا ہوں, اس وقت تک آپ لوگوں کو وحدت کی طرف بلائیں. تا ریشے یہ شاہ و دولت را ازمیان بر بزدائیم, یہ بھی 4 محرم 1383 ہجری قمری کا خط ہے یہ, یعنی 1342 جب امام نے آغاز کیا تھا نہضت کو, یعنی انقلاب اسلامی سے 15 سال پہلے کا یہ خط ہے. چرا علماء تہران در مقابل ان گرگہا یہ درندے سکوت اختیار کردان, علماء دارالخلافہ علماء تہران نے کیوں اس درندہ صفت حکومت اور شہنشاہ کے مقابلے میں کیوں سکوت اختیار کر رکھا ہے؟ چرا در مقابل ان لا مذہبہا کہ می خواہن دین من را از دست من بگیرن سکوت کر دید, یہ لوگ جو آج اب آپ کا دین و مذہب مٹا رہے ہیں کیوں ساکت ہیں آپ, کیوں خاموش ہیں آپ؟ چرا در مقابل شاہ مملکت کے می خواہد روحانیت را از میان باردارت قیام نمی کنید, خوب اس سے اب دوسرے ممالک اسلامی کے علماء خود دیکھ لیں کہ ایک مرجع تقلید کو جب یہ خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو حق نہیں بنتا خاموش رہنے کا, روحانیت بھی ختم ہو رہی ہے, اسلام بھی ختم ہو رہا ہے, سب کچھ ہے اور آپ سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں. چرا در مقابل حکام سکوت می کنید, کیوں ان حکام ظالم کے مقابلے میں سکوت کرتے ہیں؟ شما شنیدید کہ حضرت علی خان نشین شدے بود, امام خود فرماتے ہیں کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ امیر المومنین بھی تو خانہ نشین تھے اور میں سنت امیر المومنین پر عمل کر رہا ہوں, اما دستور این بودے کہ 25 سال خانہ نشین بھی شواد و بالآخر پس از این مدت پدر مخالفین را در آورده است, خود درست ہے امیر المومنین 25 سال خاموش رہے لیکن امیر المومنین نے یہ سکوت توڑا, اس سکوت کے بعد یہی مخالفین یہی ساکتین و نارقین و قاسطین و ناقصین، خوب فارسی تعبیر کے مطابق کہ امیر المومنین نے پیدرش ان ردار آوردہ، سب اردو میں اس قسم کا کوئی محاورہ جو یہی معنی ادا کرے موجود نہیں ہے کہ پیدرش ان ردار آوردہ، یعنی امیر المومنین نے بالآخر ان کا حساب پاک کیا، یعنی مردم دیدن حق با حضرت علی است آن وقت در مقابل بے دین ہا قیام کردن. امیر المومنین کی خانہ نشینی وہ حجت نہیں بنتی آج کسی کے لیے، بہت سارے امیر المومنین کی خانہ نشینی کو حجت بنا کر امیر المومنین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج، یعنی گھر میں بیٹھنے سے امیر المومنین بن جاتا ہے انسان، چپ رہنے سے امیر المومنین بن جاتا ہے انسان. ایک طرف سے لوگوں کے سامنے امیر المومنین کی شجاعت و تلوار و ذوالفقار و سب وہ ذکر کرتے ہیں، آج تک کسی ذاکر خطیب نے امیر المومنین کے فضائل میں سکوت کو نہیں بیان کیا کہ مولا وہ مولا ہے جو 25 سال خاموش رہے، نعرہ حیدری نہیں لگا آج تک یہ نعرہ. خوب یہ ایک اضطراری امر تھا، یہ اس وقت مصلحت دین اس طرح کی تھی، صورتحال ایسی بنی ہوئی تھی کہ امیر المومنین قیام کی اس صورت میں نہیں تھے. یہ ان وجوہات کی وجہ سے سکوت نہیں تھا جن کی وجہ سے آج لوگ ساکت ہیں، سکوت کے کئی اسباب ہوتے ہیں، حال مات چند سال صبر کر دیں. امام فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ دور گزار لیا ہے، خانہ نشینی والا چند سال دیکھ لیا ہے. در زمان پیدرش ہر کاری کار ہیچ حرفی نہ گفت نہ زد نہ زد نہ گفتیں گفتان دے بھی نیم آخر العام چی می شود. اس کے باپ کے زمانے کو ہم نے تحمل کر لیا، وہ کافی تھا، وہ تا آنطور مورد، اور پھر وہ مر گیا. حالہ پسر اشتارت لطمے بے دین میزانات، بیٹا اس کا دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، باید ہر طوری ہست حساب اورا تصویہ کو نیم، جیسے ممکن ہو آج اس کا حساب پاک کریں ہم. از امروز بے بعد سکوت فائدہ نہ دارت، آج کے بعد سکوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امروز دیگر روز سکوت نیست، آج خاموشی کا دن نہیں ہے. امروز روز یاس کے باید در مقابل لا مذہب ہا قیام کر، ان بے دینوں کے مقابلے میں قیام کا دن ہے. اگر دل تان می خواہد مملکت اسلامی ما و دین و آئین ما از بین برود بے من بگوید. امام آغای خنساری کہتے ہیں کہ اگر آپ کی رضا اسی میں ہے کہ دین بھی ختم ہو جائے، آئین بھی ختم ہو جائے، ملک بھی ختم ہو جائے، امت بھی ختم ہو جائے، خوب کہہ دو مجھے کہ میں راضی ہوں اس پر یہ ختم ہو جائے. اس کے جواب میں نیچے فٹ نوٹ میں اس کا جواب ہے، صفحہ 239 جلد اول صحیفہ امام میں حضرت آیت اللہ خنساری نے جواب لکھا امام کو. حضرت آیت اللہ خمینی نام شما واصل شد، انہوں نے جواب لکھا کہ آپ کا خط مل گیا ہے. بندے ہم بے سہم خودم از فرمائشات شما اطاعت خواہم کرد، مرجع تقلید ہیں خود، کہا کہ میں بھی امام جیسے مرجع تقلید، بالآخر وہ بھی مقام مرجعیت پہ فائز تھے، یہ بھی امام ہے. بعد میں امام ولی فقی بنے، اس وقت تو ولی فقی نہیں تھے، اس وقت ایک مجتہد ایک عالم کی حیثیت سے امام نے قیام کیا، لیکن مرجع دیگر بھی خاضے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ان تمام فرامین کی اطاعت کروں گا جو کچھ آپ نے فرمایا. ہر طوری کے شما صلاح دانستید من حرفی نہ دارم، جو آپ مناسب سمجھتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ولی موقع نویشتن، اب توجہ فرمائیں مشکل کہاں ہوتی ہے، ولی موقع نویشتن نویشتن اعلامیہ مواظب باشید زنندے نہ باشد، لیکن جب آپ شاہ کو الٹیمیٹم دیں تو وہ بہت تند نہیں ہونا چاہیے، بہت سخت نہیں ہونا چاہیے کہ دولت بدتر کو نہ، تاکہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب نہ ہو جائیں. با زبان ملائمت اعلامیہ بنویسی، کہا کہ اگر مجھ سے دستخط لینے ہیں تو پھر بڑا نرم قسم کا لکھنا پڑے گا آپ کو. قادری نصیحت کو نہیں، تھوڑی سی نصیحت کریں ان کو کہ ان عمل شما خلاف قرآن صلاح مملکت دارین ناس، کہ ان قانون جدید را اجرا نہ کو نید. انہیں کہو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، مملکت کی مسلحت یہ نہیں ہے، لوگوں کی مسلحت یہ نہیں ہے کہ مردم ہمگی ناراحت ہستن. صلاح شاہ دارین ناس کہ ان قانون ہائی را کے مخالف قرآن اس عمل نہ کند. شاہ باعثی علماء را داشتے باشد، شاہ کو یہ نصیحت کریں کہ روحانیت کو اپنے آپ سے ناراض نہ کرو، علماء کو اپنے ساتھ رکھو، علماء کی ہمدردیاں حاصل کرو. یہ لکھیں آپ اعلامیے میں، مملکت بدون روحانیت نہ میشاوات، اور ملک علماء کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر روحانیت نباشد کے منصدر مملکت ما کہ شیعہ اس نے اشریعت زیاد مشاوت, اگر علماء نہ ہوئے تو کمیونزم آ جائے گا. یہ شاہ کو آپ تذکر دیں. پس شاہ و دولت تعمیر توانند باعثی نازم را رعایت کنن و نہ گزارن مملکت ما بداست بیگانگان بھی افتد. انہیں کہیں کہ کچھ قانون کا خیال رکھیں شاہ کو مثلاً, تاکہ دوسرے لوگ ہمارے ملک پہ قبضہ نہ کر لیں کہ برما حکومت کنند. ان روحانیون بودے و ہستن کہ در مقابلے کے منستہ سینے سے پر می کر دے و می کنند. خب یہ انہوں نے جواب لکھا امام کو کہ میں آپ کی حامی ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن جب مجھ سے سائن لینے آئیں گے تو وہ نرم ہونا چاہیے. اتنے سخت اعلامیے پر میں سائن نہیں کر سکتا, چونکہ بعد میں پھر اس کے عواقب ہوتے ہیں. اور امام کا یہ طریقہ تھا, کسی کو بھی, تمام مراجع قوم کے پاس خود گئے امام, فرد فرد کے پاس. حتیٰ اس وقت جو مرجعیت مسلم جن کی نہیں تھی لیکن مدعی مرجعیت تھے, امام ان کے پاس بھی گئے اور جا کر کہا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں. سکوت آج جائز نہیں, ساکت نہیں رہنا آج. صفحہ 337 پر اسی جلد اول میں, صحیفہ امام کے جلد اول میں, یہ مشترک اعلامیہ تھا ایک, وہی جس کا ذکر وہاں ہوا ہے. یہ ظاہراً دیگر ہے چونکہ سال بدل گیا ہے. یہ 1384 ہجری قمری کا ہے, 24 محرم کا ہے یہ, 1384 ہجری قمری. اس میں علماء اور عوام دونوں کو خطاب ہے. بہت سارے واقعات اس وقت تک ہو چکے تھے. امام نے جب 1342 میں, ایک سال قبل, فیضیہ میں, مسجد اعظم میں ادھر ادھر جو تقاریر کی, اور اس کے بعد جو حوادث رونما ہوئے, 15 خرداد کا واقعہ ہوا اور یہ سب کچھ, پھر اس کے بعد ایک سال گزرنے کے بعد امام نے خوب بہت ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں. ما از جانب خدا تعالی مامور حفظ ممالک اسلامی و استقلال آنہا ہستیم, یعنی ایک اقتباس اس پورے پیغام کا یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف سے مامور ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلامی سرزمینوں کی حفاظت کے لیے, ان کے دفاع کے اوپر مامور ہیں ہم, اور ان کے استقلال کو بچانے کے اوپر مامور ہیں ہم. و ترک نصیحت و سکوت را در مقابل خطرہائی کے پیش بینی میں شود برائے اسلام و استقلال مملکت جرم میدانیم. آج سکوت کو ان حکام کے مقابلے میں نہ بولنا, انہیں نصیحت نہ کرنا اور انہیں نہ روکنا کہ امت فروشی نہ کریں, وطن فروشی نہ کریں, دین فروشی نہ کریں, ان ممالک کو, ان حکمرانوں کو نہ روکنا, اس کو جرم سمجھتے ہیں. سکوت جرم ہے آج, گناہ بزرگ میدانی, ہمارے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے سکوت. استقبال از مارگ سیاہ میدانی, یہ مارگ سیاہ ہے, چپ رہنا موت ہے, اور وہ بھی ننگین و ذلت آور مارگ سیاہ در مقابلے مارگ سرخ, شہادت کی موت, سرفرازی کی موت, عزت کی موت, اور مرگ سیاہ یعنی سکوت اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا, یہ مرگ سیاہ ہے. پیشوا یہ بزرگ ماں حضرت امیر المومنین سکوت را در مقابل ستمکاری جائز نہ می دانست. خب ہم علی کے پیروکار ہیں, امیر المومنین کے پیروکار ہیں, شیعہ امیر المومنین ہیں. امیر المومنین کا مذہب یہ ہے کہ کسی ظالم کے مقابلے میں خاموش نہیں بیٹھنا ہے. و ما نیز جائز نہ می دانیم, خب ہم بھی پیروی امیر المومنین میں سکوت کو جائز نہیں سمجھتے. وظیفہ یہ ماں ارشاد ملت ہاس, ہمارا فریضہ ہے کہ ہم قوم کو رہنمائی کریں. ارشاد دولت ہاس, ہم حکومتوں کو ارشاد کریں, رہنمائی کریں. ارشاد جمیع دستگاہ ہاس, اور جتنے بھی گروہ ہیں یا احزاب ہیں یا تنظیمیں ہیں, سب ان کو ہم آگاہ کریں, ان کو نصیحت کریں. ما از ان وظیفے بخاص خدا تعالی خودداری نمی کنیم, فرمایا کہ میں سکوت توڑنے کے فریضے پر عمل کروں گا اور میں اسے دریغ نہیں کروں گا, میں خاموش نہیں رہوں گا. در این زمان سکوت در مقابل ستمکاری و اعانت, ستمکاری و اعانت بے ستمکاران است, آج جو بھی خاموش رہے گا ظلم کے مقابلے میں وہ ظلم کے ساتھ ہے. یہ عین حدیث ہے یہ کہ جو بھی ظالم کے مقابلے میں اس ستمکار کو دیکھے اور پھر اس کو ظلم و ستم پہ نہ ٹوکے وہ ظالم کے ساتھ ہے. خدا اس کو ظالم کے ساتھ معشور کرے گا قیامت کے اندر, جو بھی ظالم کو نہیں روکتا. یہ وہ حدیث ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے رسول اللہ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ من راء سلطانا جائرا, جس نے حاکم جائر حکومت ظالم کو دیکھا اور پھر اس حکومت ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھایا, غیرت نہیں دکھائی, ولم یغیر علیہ بالقول وبالفعل, قولا یا فعلا غیرت نہیں دکھائی اس شخص نے, یدخلہ اللہ مدخلہ, خدا اس شخص کو اس متقی و پرہیزگار کو بھی اسی ظالم کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا. چونکہ ظالمین کا ٹھکانہ تو معلوم ہے, بئس مثوى الظالمین, ظالمین کا بہت بد انجام ہے. اور یہ ساکت انسان بھی ولو عمر بھر عبادتوں میں مشغول رہا ہے, لیکن چونکہ سکوت اس نے اختیار کیا, وہ گناہ ہے سکوت. بعض گناہ سارے اعمال کھا جاتے ہیں, حبت اعمال قرآن نے ذکر کیا ہے, ساری نیکیاں بعض گناہ کھا جاتے ہیں. سکوت ان گناہوں میں سے, شرک کی طرح ہے سکوت, کفر کی طرح ہے, کفر عملی ہے سکوت, ایک طرح سے سارے گناہوں کو کھا جاتا ہے, ساری عمر کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے سکوت. وظائف اسلامی وظیفے ماں تنہا نیست, فقط یہ ظاہری وظیفے عبادتیں کر لینا یہ فقط ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وظیفے یہ تمام طبقہ ببخشی, یعنی وظائف اسلامی یعنی اسلامی ذمہ داریاں فقط ہمارا کام ہی نہیں ہے بلکہ یہ سب کے لیے ہے, تمام امتوں کے لیے. وظیفے ما تنہا نیست, وظیفے یہ تمام طبقات آس, وظیفے یہ مراجع اسلام آس, تمام مراجع اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ بولیں. وظیفے یہ علماء اسلام آس, تمام علماء اسلام کا فریضہ ہے کہ لب کھولیں. وہ وظیفے یہ خطباء اسلام آس, جتنے خطیب اسلامی ہیں ان سب کا فریضہ ہے کہ وہ بولیں. وظیفے یہ تمام ملت آس, تمام ملت کا فریضہ ہے وہ بولیں. وظیفے یہ تمام ممالک اسلامی و ملل اسلام آس, اور تمام اسلامی ممالک و اسلامی امتوں کا فریضہ ہے کہ وہ بولے. ماں امید واسق داریم کہ ملل اسلامی در آتی ہے یہ نزدیکی بر استعمار چیرے شوند. امام فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے, مجھے اعتماد ہے اس بات پر کہ آئندہ امتیں بیدار ہوں گی اور ان مستقبلین اور استعمارگروں پر کامیاب ہو جائیں گی, غلبہ پالیں گی. ودار وما در موقع خود بخواست خدا تعالی از ہیچ گونے فداکاری دریغ نمی کنیم, اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ مشترکہ نیچے سائن تین شخصیات کے تھے, روح اللہ الموسوی الخمینی, محمد ہادی الحسینی المیلانی, شہاب الدین النجفی المرعشی, حسن الطباطبائی القمی. چار مراجع اس وقت کے انہوں نے اسی اعلان کے نیچے دستخط کیے تھے. ظاہر ہے امام نے کیا, مراجع کو بھی ساتھ ملایا, جس طرح پہلے اس خطبے سے روشن تھا. صفحہ 346 میں طلاب تہران, علماء اور طلاب تہران کو یہ خطاب ہے. امروز روزی نیست کہ در خانے نشست و دعا خواند, آج گھر بیٹھنے کا دن نہیں ہے, زمانہ نہیں ہے کہ گھر جا بیٹھو اور فقط دعائیں پڑھتے رہو. روز مبارزہ است, مبارزے کا دن ہے. روزی است کہ دشمن بھی دین حملے بھی کند و ما باید در مقابل بیستیم, دشمن دین پر حملہ کر رہا ہے, یلغار کی ہوئی ہے اس نے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. ومن تا آخرین قطرے یہ خونم می استم, وہ اپنی حد تک میں اپنے خون کے آخری قطرے تک استقامت کروں گا, پائیدار رہوں گا اس مبارزے پر. و شما ہم باید بھی ہمیں بھی گوئید, اور آپ سب کو یہی مطلب جا کر یہ پیغام پہنچائیں. و در منابر بے مردم بے رسانید کہ خطر دین را تحدید می کند, لوگوں کو جا کر بتائیں کہ آج دین کو خطرہ لاحق ہے. اگر ماں کاری بے دولت ہائے دولت دولتی ہا نداشتے باشیم آنہا کار داران. خوب چونکہ اہل سکوت یہ کہتے ہیں کہ آخر انہوں نے ہمیں کیا چھیڑا ہے, ہم کیوں ان کو مثلا ان کے خلاف بولے, انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ. فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہنا کہ ہم اگر انہیں نہ چھیڑیں وہ ہمیں ساتھ ہمیں کچھ نہیں کریں گے, امام فرماتے ہیں یہ غلط ہے. اگر ماں کاری بے دولت یا نداشتے باشیم آنہا کار دارن, یعنی ہم انہیں نہیں چھیڑیں لیکن وہ چھیڑیں گے ہمیں, انہیں سروکار ہے ہم سے, اگر ہمیں نہ ہو ان کو ہے. چنانکہ من در آخرین جلسے ہی ملاقات دکتر صدر وزیر کشور گفتم، یعنی اس وقت کا جو وزیر داخلہ تھا، یہ 1384 18 صفر 1384 کا بیان ہے امام کا، فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو وزیر داخلہ تھا ملک کا، اس کو میں نے یہی کہا ہے، بے وزیر کشور گفتم ما کاری بے شما نہ داریم مشروط بار آن کے شما ہم کاری بے دین ما داداشتے باشید، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ تمہیں بھی ہم سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. وزیر کشور بے دین من ولی نہ انہا کار دارن، وہ بھی نہیں سروکار ہے ہم سے، منتہا کام کام آہستہ آہستہ ان کو سروکار ہے، تدریجن اس کا اثر ظاہر ہوگا. امروز بہائیت را در ادارات راہ می دہن، آج بہائیت نفوذ کیے ہوئے، جس طرح مرزائیت قادیانیت پاکستان میں فوج میں اور سول میں، بیوروکریسی اور فوج، اکثر جرنیل بعد میں پتہ چلتا ہے یہ مرزائی ہیں. اتہ اس جرنیل کے بارے میں بھی اوائل میں جب آیا تھا تو بہت سارے شواہد بازوں نے پیش کیے کہ یہ متاثر ہے مرزائیت سے، اور اس کے جو گروہ اس نے ٹیم بنائی تھی اس کے اندر مرزائی موجود تھے. امروز بہائیت را در ادارات راہ می دہن و با یہودی ہا ارتباط برقرار می کنن، بے شرمی کے ساتھ یہود کے ساتھ رابطے کی بات کر رہے ہیں. و فاردہ می گوین اصلا دین باید از قانون الغا شود، دین کو نکالیں، سیکولرزم. خطر به قدری زیادہ است کہ ہر کس درک کند نمی تواند راحت بے نشیند. یہاں ایک اور مرجع تقلید کا تذکرہ آیا ہے، اب خود امام مرجع تقلید ہیں، دوسرے کریں تو شاید لوگوں سے ہاضم نہ ہو، لیکن ایک مرجع تقلید تمام احترامات کے ساتھ دوسرے مرجع، جس طرح فقہ میں بحث ہوتی ہے، ایک فقیہ دوسرے فقیہ کا نظریہ نقل کرتا ہے اور اس پہ نقد و اعتراض کرتا ہے، درہن حال کی ان کی شخصیت کا احترام بحال ہے، وہ یہاں سیاسی عمل بھی ایسا ہی ہے مراجع کا. امام نے ایک اور مرجع تقلید کا نام لے کر کہا کہ ان کی بھی مشکل یہ تھی کہ سکوت کی وجہ یہ تھی کہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا، درک نہیں ہو سکا. خطر بے قدری زیادہ اس کہ ہر کس درک کو نہ می توانت راحت بے نشینہ، جس کو بھی ایک دفعہ سمجھ میں آ گیا خطر کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا پھر کبھی بھی. وہ علت این کے اگر بازی ساکت بودان مطلب رہنا فہمیدان، آج اگر بعض خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا خطر، انہیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. چنان کے آغائے حکیم را نہ گزاشتن مطلب را در کند و ساکت بود. حضرت آیت اللہ محسن حکیم قدس سرہ، خوب انہوں نے بھی نہ عراق کے اندر کچھ کیا نہ امام کی تائید کی، اس وقت سکوت اختیار کیا، کچھ بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایران کے جو حالات تھے، بلکہ بعض مراجع سے یہ نقل کیا گیا تھا کہ انہوں نے امام کو الٹا متہم کیا، کہا کہ ایک شاہ شیعہ ہے، ایک شاہ، یہ مراجع نے کہا بعض، کہ سارے سنی ہیں، وہابی شہنشاہ ہیں، مثلا سعودی عرب کا شہنشاہ وہابی ہے، امارات کا شہنشاہ وہابی ہے، عرب ممالک اطراف میں سب شہنشاہیت ہے، سارے شاہ وہابی اور سنی، ایک شاہ شیعہ ہے، یہ مولوی شاہ ایک شیعہ شاہ کو بھی آرام سے حکومت کرنے نہیں دیتا، الٹا امام کو متہم کرتے تھے کہ شیعہ شاہ کو پریشان کرتا ہے. چنانکہ آغائے حکیم را نہ گزاشتن مطلب را درک کند. خوب ظاہر ہے کہ ایک مرجع کے گرد جو حلقہ بنتا ہے، مرجع تقلید خود تو نہیں ہوتے لوگوں کے اندر موجود، جو حلقہ ان کے ارد گرد ہوتا ہے، ان کا کام ہے کہ ان کو حقائق سے آگاہ کریں کہ اس وقت دشمن کیا کر رہا ہے، مسلمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حکومتیں کیا کر رہی ہیں اور عوام کیا کر رہے ہیں، کیا ظلم ہے، کیا ستم ہے، ان کو ہر چیز سے باخبر رہنا چاہیے. لیکن آغائے حکیم کو یہ نہیں سمجھنے دیا انہوں نے کہ اس وقت ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، لہذا انہوں نے سکوت اختیار کیا. دولت نمی خواہد روحانیت قدرت داشتے باشد و نمی خواہد در ایران باشد. اس وقت کی حکومت کا یہ منصوبہ تھا کہ مرجعیت ایران سے باہر ہو، ایران میں کوئی مرجع نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ یہ مرجع یا مشکل کھڑی کرتا ہے، جیسے کل کا تھا وہ اسلامی سینٹر میں، انہوں نے کہا کہ اسلامی سینٹر میں مولوی نہیں ہوگا، یہاں پر کہا کہ مولوی مشکل کھڑی کرتا ہے، مولوی کے بغیر اسلامی سینٹر ہے مثلا. وہ کہا کہ مرجع یہاں ایران میں نہ ہو, چونکہ ایران میں ہوگا لوگوں کے ساتھ مربوط ہوگا, اور خصوصاً ایک بیدار, یہ امام کے بعد انہیں خیال آیا کہ ایران میں مرجعیت نہ ہو. امام سے پہلے حکومت کی کوشش ہوتی تھی کہ ایران میں ہو مرجعیت, لیکن امام کے بعد انہیں یہ پالیسی بدلی کہ ایران میں نہیں ہونا چاہیے مرجع. دولت نہ بھی خواد روحانیت قدرت داشتے باشد و نہ بھی خواد در ایران باشد, و به همین دلیل بعد از مرگ آیت الله بروجردی متوجه آقای حکیم شدند. آقای بروجردی کے رحلت کے بعد رسمن ایرانی حکومت نے, شاہ اور شہنشاہیت اور دربار نے آقای حکیم کی مرجعیت کا اعلان کیا. دربار نے اعلان کیا کہ صاحب اس طرف رجوع کیا, گرچہ آقای حکیم را نمی خواستن, آقای حکیم کو بھی پسند نہیں کرتے تھے, نہیں کہ آقای حکیم ان کے ساتھ تھے یا پسند کرتے تھے آقای حکیم کو, نہ, اما مائل بودن کہ مرجع تقلید در نجف باشد کہ مزاحم کارشان نہ باشد. ان کی یہ کوشش تھی کہ مرجع تقلید نجف میں ہو اور یہ یہاں جو مرضی ہے کرتے رہیں, وہ انہیں نہ ٹوکے نہ چھیڑے کچھ بھی نہ کرے. ولی نہ شد از گرفتن من سودی نہ بردان, کہا انہوں نے مجھے پکڑا جیل میں ڈالا لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. چنان کہ آغائے پاک روان گفتے بود, پاک روان خفیہ پولیس کا چیف تھا, ہیڈ تھا, اس نے امام کو خود آ کر کہا کہ آپ کی گرفتاری سے نہ صرف ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہوا ہے. صفحہ 419 جلد اول میں, سکوت گناہ ہی کبیرہ است, سکوت کبیرہ گناہ ہے, قعود کبیرہ گناہ ہے, اور یہ عین قرآن ہے. آیات قرآن, روایات, سیرت معصومین, تمام معصومین سکوت کو جائز نہیں سمجھا معصومین نے. آغا فکری بوکنید برائے ان مملکت, فکری بوکنید برائے ان ملت, کچھ سوچو اس ملک کے بارے میں, کوئی خیال رکھو اس کا, اس کی طرف توجہ کرو. ہے قرض رو یہ قرض بھی آورید, ہے نوکر بھی شوید, ہے دلار نوکری ہم ہاس, دلار ہارا شما می خواہد استفادہ کنی, نوکری شما بکنی. ویسے ہی کرتے ہیں, ابھی پاکستان میں ڈالر سارے جرنیلوں میں تقسیم ہوتے ہیں, ذلت عوام کو برداشت کرنا پڑتی ہے, نوکری عوام کو کرنا پڑتی ہے, سب کچھ عوام کو سہنا پڑتا ہے, جیب ان کے بھر جاتے ہیں. ہر ایک کے اکاؤنٹ, سیاست دان ہو, ایک کا سوئس بینکوں نے اعلان کیا ہے ایک اکاؤنٹ, مثلا 10 ارب ڈالر سوئس اکاؤنٹ میں فقط اس عورت کے ہیں جو ابھی بھیجی گئی ہے ادھر سے شیطان نے, اور ثابت شدہ ہے, یعنی اعلان کیا ہوا ہے گورنمنٹ پاکستان نے, سوئس بینک نے, گورنمنٹ نے, سب نے اعلان کیا 10 ارب ڈالر لوٹے ہوئے ان کے سوئس بینک میں ان کے پڑے ہوئے ہیں, پھر آئے دوبارہ اس کو 20 ارب ڈالر بنانے کے لیے. اسی طرح ان جرنیلوں کے, ریٹائرڈ جرنیلوں کے, سندھ اور پنجاب کی ساری زمینیں غریبوں سے لے کر ان کو تقسیم کی ہوئی ہیں, ہر جرنیل کے مربع سٹار کے مطابق, جتنے سٹار ہوتے ہیں اتنے مربع ملتے ہیں اس کو. تمام خزانہ قوم کا ان کو دے رہے ہیں, عیش یہ کرتے ہیں, ذلت قوم کو. قوم پاکستان زرعی ملک, گنا پیدا کرنے والا ملک, 40 روپے کلو چینی ہے اس کے اندر, آٹا ملتا نہیں ہے اس وقت, زرعی ملک کے اندر آٹا نہیں ملتا لوگوں کو. بقول ہمارے ایک دوست کے کہ آج کل پاکستان میں آٹا نہیں ملتا, لوگ پراٹھوں پہ گزارا کر رہے ہیں, کہا آٹا نہیں ملتا, پراٹھوں پہ گزارا کر رہے. اگر ماں زیر اتو موبیل رفتیم کسی حق نہ دارت بے امریکہ یا بے گوید بھالا چشم تابروس, اگر ایک ایرانی امریکی کی گاڑی کے نیچے آ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, حق نہیں بنتا اس ڈرائیور کو آپ کہہ سکیں کہ آپ نے غلطی کی ہے. یہ جو امام نے کہا کہ بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, اس وجہ سے خاموش ہیں, اگر پتہ چل جاتا تو بے ضمیر نہیں ہے, صرف مطلع نہیں ہے, آگاہ نہیں ہے. آپ توجہ کریں امام نے یہاں کیا بیان فرمایا, لیکن شماہا استفادہ شربگنین, مطلب ان تو راست نہ باید گفت انہارا, آن آغایانی کہ میگویان اب زلزلے کے لیے یہ باتیں ہیں ان کو کہنا چاہیے. زلزلے کے لیے ساری دنیا نے کمبل بھیجے, خصوصاً کوریا اور جاپان کے کمبل جو بہت عمدہ کمبل ہیں, یہ آتے تھے ایئرپورٹ پر کھول کے گھروں سے پرانے کمبل استعمال شدہ اپنے لے کر پیک کر کے کشمیر پہنچاتے تھے, اور یہ نئے کمبل یہ اپنے گھروں میں منتقل کرتے تھے جاتے. یعنی زلزلے سے بھی عیش کی انہوں نے, زلزلے میں بھی عشرت کمائی انہوں نے. آن آغایانی کہ میگوین کے باید خفے شد, اب یہ بہت ہی عصبانیت ہے, غصہ ہے امام کے, یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چپ رہو, لب بند رکھو, خفش ہو یعنی چپ رہو, ساکت رہو, خاموش رہو. اینجا ہم باید خفش ہو, یعنی اب بھی چپ رہے ہم, اینجا ہم خفے بے شویم, یہاں بھی چپ رہے ہم, مارا بے فروشند و خفے بے شویم, ہمیں بیچ رہے ہیں اور ہم چپ رہے ہیں یہاں پر. قرآن مارا بے فروشند و خفے بے شویم, قرآن کا سودا کر رہے ہیں اور ہم خفا ہو جائیں. خفا ہونے سے مراد ناراض ہونا نہیں ہے, اردو خفے شد نہیں ہے, فارسی خفے شد, خفے شد یعنی چپ ساتھ لو, خاموش رہو. واللہ گناہکار آس کسی کے داد نہ زند, مجرم ہے وہ گناہکار ہے جو آج فریاد نہیں کرتا, نہیں بولتا. مرتکب کبیرہ آس کسی کی فریاد نہ کند, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے جو آج اپنی فریاد اعتراض بلند نہیں کرتا. بیداد اسلام بے رسید, اے سران اسلام بیداد اسلام بے رسید, یہاں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں خوزار نے شدید گریہ کیا. امام نے جب یہ مطالب اس لہجے میں, لہن میں جب امام نے بیان کیے, لوگ روئے شدت کے ساتھ. اے علماء نجف بیداد اسلام بے رسید, اے نجف کے علماء اسلام کی مدد کو پہنچو. اے علماء قم بیداد اسلام بے رسید, اے قوم کے علماء اسلام کی مدد کو پہنچو. رفت اسلام, اسلام ختم ہو گیا ہے. اے ملل اسلام, اے سران ملل اسلام, اے مسلمان قومیں اور اے مسلمان حکمرانوں, اے رؤسائے جمہور ملل اسلامی, اے صدور صدور مملکت ملل اسلامی, اے سلاطین ملل اسلامی, اے شاہ ایران بیداد خودت برس, تو تم بھی اپنی مدد کرو, خوب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. ہمیں ماں بیداد ہمیں ماں بے رسید, ماں زیر چکمے امریکہ بے رویم, چون ملت ضعیفی ہستیم, چون دلار نداری, چون کمزور ہیں, اس وجہ سے کہ کمزور ہیں ہر کام امریکہ کرے ہمارے ساتھ, یعنی بدتر اس حالت سے جو اس وقت ایران کے اندر تھی آج پاکستان کے اندر ہے, بالکل قدم بے قدم منہ بے منہ وہی حالات ہیں. معمولی سا ایک فیصلہ کسی میونسپل کمیٹی کا بھی آج پاکستانیوں کو حق نہیں ہے کرنے کا جب تک امریکہ کا سفیر اجازت نہ دے. روٹ جلوس کا کدھر رکھنا ہے, سفارت تعین کرتی ہے کہ روٹ جلوس کا, پاکستانی جلوس نکالتے ہیں سیاسی یا مذہبی, جلوس کا روٹ سفارت امریکہ سے آخری تائید واسطے ہوتی ہے کہ یہ نکلے یا نہ نکلے. یہ آج کل جو ان کے بیانات ہیں امریکی کونسلیٹ کے اور امریکہ کے سفارتکاروں کے پاکستان کے اندر, انہی کو دیکھیں آ کر پھر امام کے ان جملوں کا مطلب واضح ہو جاتا ہے. امریکہ از اس انگلیس بدتر, انگلیس از امریکہ بدتر, شوروی از ہردو بدتر, ہمیں از ہمیں بدتر, امریکہ برطانیہ سے بدتر ہے, برطانیہ امریکہ سے بدتر ہے, روس ان دونوں سے بدتر ہے, وہ سب ایک دوسرے سے بدتر ہیں. ہمیں از ہم پلید تر, سب ایک دوسرے سے زیادہ نجس اور پلید ہیں. ما امروز سروکار ما با ان خبیثاس, آج ان سے سروکار ہے ہمارا. یہ اسلام کے اوپر توجہ کریں, امام جب یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت ثقافتی یلغار نہیں تھی, اس وقت تہذیبوں کی جنگ کا اعلان نہیں ہوا تھا, اس وقت افغانستان پہ قبضہ نہیں ہوا تھا, اس وقت عراق کے اوپر یہ دہشت گردی اور یہ وحشت نہیں تھی ساری. ایران کے حالات پر امام اس قدر سیکھ پاتے, لیکن آج کتنا آرام و سکون ہے بعضوں کو جب سنتے ہیں کہ آج 200 عراق میں مار گئے ہیں, خوب حساب کرتے ہیں آج 5 زیادہ مرے ہیں کل سے, بس آج 300 مر گئے ہیں, اچھا پہلے سے زیادہ مرے ہیں, پچھلی تاریخ کو اتنے نہیں مرے تھے, پچھلے بدھ کو ایسے نہیں مرے تھے, اس بدھ کو زیادہ فقط اتنا تبصرہ کر دیتے ہیں. جلد اول میں اور بھی مطالب ہیں یہاں, اس کے بعض دو چند مطالب اور بھی ہیں جو باقی مجلدات میں ہیں, لیکن ظاہر ابھی وقت ہمارا تمام ہے, باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.